السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 17 اموات اور 730 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. افغانستان کی وزارت صحت نے بدھ کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں COVID-19 کے 76 نئے کیسز کی خبر دی ہے. افغانستان میں اب کرونا مریضوں کی کل تعداد 37,345 ہو گئی ہے. وزارت صحت کے مطابق کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,354 ہے، جبکہ 26,694 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. امریکہ کی حکومت نے مقامی کمپنی ماڈرنا سے کرونا وائرس کی 10 کروڑ خوراکیں خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں 4 کیسز سامنے آنے کے بعد 3 روز کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. لاطینی امریکہ کے ملک میکسیکو میں 705 اموات اور 5,558 کیسز سامنے آئے ہیں. میکسیکو میں اب تک کل 485,836 مصدقہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے انسدادی دہشت گردی بل سن 2020 کی منظوری دے دی ہے. یہ بل ایف اے ٹی ایف کی طرف سے پیش کی گئی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے ضروری تھا. بل کے تحت کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والوں کو قرض یا مالی معاونت فراہم کرنے پر پابندی ہوگی. پاکستانی پارلیمان میں اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی بل کی حمایت کر دی ہے. قومی احتساب بیورو کے باہر ہونے والی ہنگامہ آرائی پر حکومت پنجاب نے مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں. گرفتار کارکنوں کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی مدیت میں چیئرمین نیب اور حکومتی عہدیداروں کے خلاف مقدمات درج نہ ہونے پر قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جون سن 2011 سے مبینہ طور پر امریکی خفیہ اداروں کے ساتھ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں رہائش گاہ کی نشاندہی میں تعاون کے الزام میں قید ڈاکٹر شکیل آفریدی کے بھائی جمیل آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ میں ان کی اپیل کی سماعت جلد شروع کرنے اور نمٹانے کی اپیل کی ہے. جمیل آفریدی کا کہنا تھا کہ سابق قبائلی ضلع خیبر کے انتظامیہ کے ایف سی آر کے تحت ڈاکٹر شکیل آفریدی کو دی گئی سزا کے خلاف دائر کردہ اپیل پچھلے 15 مہینوں سے پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، مگر ابھی تک اس اپیل کی باقاعدہ سماعت شروع نہیں کی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بعض ریاستی اداروں کی مداخلت اور دباؤ کے نتیجے میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کی اپیل کی سماعت نہیں کی جا رہی ہے. سرکاری وکیل نے جمیل آفریدی کے عدالت سے غیر حاضر رہنے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ سندھ میں رہنے والوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کراچی میں نالوں کی صفائی کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا ہے کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کئی آئینی آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے. افغان صدر اشرف غنی نے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کرنے کے بعد بین الافغان مذاکرات کے جلد شروع کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر ان کے تمام قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. یاد رہے کہ افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت قیدیوں کے تبادلے کا مرحلہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے. افغان حکومت نے طالبان کے 400 قیدیوں کو رہا کرنا ہے، جس کے بعد اگلے مرحلے میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوں گے. دوسری طرف پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے افغان امن عمل میں ہونے والی حالیہ پیش رفت کو سراہتے ہوئے بین الافغان مذاکرات کے جلد شروع ہونے کی توقع کا اظہار کیا ہے. افغان حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے بقیہ 400 قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد دوحا میں بین الافغان مذاکرات شروع ہو جائیں گے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس رپورٹ سے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے انسداد دہشت گردی بل 2020 کی منظوری دے دی۔ یہ بل ایف اے ٹی ایف کی طرف سے پیش کی گئی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے ضروری تھا۔ بل کے تحت کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والوں کو قرض یا مالی معاونت فراہم کرنے پر پابندی ہوگی۔ پاکستان کی پارلیمان میں اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی بل کی حمایت کر دی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایف اے ٹی ایف کی سفارشات کے مطابق انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 منظور کر لیا۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر قانون فروغ نسیم نے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 پیش کیا۔ حکومتی اتحاد کے علاوہ اپوزیشن کی تینوں بڑی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو ایف اے نے بھی انسداد دہشت گردی بل کی حمایت کی۔ اس موقع پر وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا کہ یہ طے ہونا چاہیے کہ دہشت گردی اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاکستان کی معیشت کو بلیک سے وائٹ ہونا چاہیے۔
پاکستان کی اکانومی بلیک سے وائٹ ہو، یہ جو ٹرانزیشن ہے بلیک اکانومی سے وائٹ اکانومی کے ہونے کا، چاہے ہمارے پاس فیٹف کی رجیم ہے، چاہے منی لانڈرنگ کی رجیم ہے، لیکن یہ کرنا ضروری ہے اگر پاکستان کو سروائیو کرنا ہے۔
پاس کیے گئے بل کے تحت کوئی بینک یا مالی ادارہ ممنوع شخص کو کریڈٹ کارڈ جاری نہیں کر سکے گا۔ پہلے سے جاری اسلحہ لائسنس منسوخ شدہ تصور ہوں گے، اور منسوخ شدہ اسلحہ جات ضبط کر لیے جائیں گے۔ منسوخ شدہ اسلحہ رکھنے والوں کو نیا لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ ترمیم بل کے مطابق دہشت گردی میں ملوث افراد کو 5 کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ قانون پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو 5 سے 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ دہشت گردی میں ملوث شخص کی سفری دستاویزات اور اکاؤنٹس منجمد کیے جا سکیں گے۔ بی این پی مینگل کے رکن سردار اختر خان مینگل نے کہا کہ حکومت و اپوزیشن اتفاق رائے میں بی این پی شامل نہیں۔ ہم جب حکومت کا حصہ تھے تو ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہیں، ہم چلتی گاڑی کے مسافر نہیں۔
اس کے نہ ہم ہاں میں شامل ہیں، نہ ہی اس کے نام میں ہم شامل ہیں۔ یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے سے کیا وہ دہشت گرد بن جاتا ہے؟ کسی کھڑکی کا شیشہ توڑنے سے تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، لیکن پاکستان کا آئین اس کو توڑنے والا جو ہے دہشت گرد نہیں ہوتا۔
مسلم لیگ نون نے بل میں شامل اپنی ترامیم واپس لے لی۔ محسن شاہنواز رانجا نے کہا کہ حکومت نے ہماری تجویز کردہ ترامیم شامل کر لی ہیں، چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام ٹیرر فائنانسنگ کی لسٹ والے ممالک سے نکلے۔
ہمارے ڈیسینٹنگ نوٹس جو تھے وہ بڑے کنزرویٹیولی ود ان دی پیرامیٹرز آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھے، اور ہمارے جو اپریہینشنز تھے وہ یہی تھے کہ پاکستان میں جو پاکستان کی عوام کے جو حقوق ہیں، جو ان کو آرٹیکل 10 اے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے ان کا، وہ نہیں لیا جا سکتا۔
جمعیت علماء اسلام فے نے بھی ایف اے ٹی ایف قانون سازی پر حکومت کی حمایت کی۔ قومی اسمبلی نے شراکت محدود ذمہ داری ترمیمی بل 2020، کمپنیز ایکٹ ترمیمی بل 2020، نشہ آور اشیاء کی روک تھام ترمیمی بل 2020 اور دارالحکومت اسلام آباد ٹرسٹ بل 2020 کی کثرت رائے سے منظوری دی۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ سندھ میں رہنے والوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کراچی میں نالوں کی صفائی کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اٹرنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا ہے کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کئی آئینی آپشنز پر غور جاری ہے۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ نے ایک بار پھر سندھ حکومت کی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے کی حالت زار دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ صوبے کے عوام کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ حکومت کو صوبے کے لوگوں کا کوئی خیال ہی نہیں۔ بارشوں اور سیلاب کی پیش گوئی کے باوجود بھی کوئی پیشگی انتظامات نہیں کیے گئے۔ کراچی میں قائم تجاوزات اور نالوں کی صفائی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے NDMA کی جانب سے نالوں کی صفائی پر ریمارکس برعکس دیے کہ یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے کہ وفاق کو مدد کے لیے آنا پڑا۔ عدالت نے این ڈی ایم اے حکام کو حکم دیا ہے کہ شہر بھر کے نالوں کی صفائی کا کام کیا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے نقص امن کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ عدالت نے اسے بھی صوبائی حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہر میں جگہ جگہ تجاوزات قائم ہیں، پورا کراچی دیہات کا منظر پیش کر رہا ہے، یہ حال کشمیر سے کراچی تک ہر علاقے کا ہو چکا ہے۔ سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام اور حکمران صرف مزے کر رہے ہیں۔ بینچ کے ایک اور رکن جسٹس فیصل عرب کا کہنا تھا کہ پچھلے 40 سالوں میں کراچی کا برا حال کر دیا گیا ہے۔ شہری امور کے ماہر اور اربن ریسورس سینٹر کے ڈائریکٹر محمد یونس اس خیال سے متفق نظر آتے ہیں کہ پچھلی 4 دہائیوں کے دوران کراچی کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کیا گیا، یہاں اداروں کو جان بوجھ کر کمزور بنایا گیا جس سے مقامی حکومتیں غیر فعال ہو چکی ہیں۔
80s میں نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لایا گیا، پھر 90s میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی، پھر مشرف کے دور میں بالکل نیا ایک لوکل باڈی سسٹم لے آیا گیا، بالکل سوئچ اوور کر کے انہوں نے پچھلا سسٹم ختم کر کے نیا لایا۔ تو جیسے ہی مشرف کا دور ختم ہوا، یہ جو گورنمنٹ آئی انہوں نے وہ مشرف کا سارا لوکل گورنمنٹ کا نظام ختم کر کے پھر پرانا والا بحال کر دیا۔ تو اتنے ریپڈ چینجز ہوئے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔
تاہم سندھ حکومت کا موقف ہے کہ نالوں کی صفائی کا کام بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ہے، لیکن سندھ حکومت مالی مشکلات کے پیش نظر بلدیہ حکام کی مدد کرتی آئی ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کے مطابق اس مقصد کے لیے عالمی بینک کے تعاون سے ایک منصوبے پر بھی عمل درآمد کیا جا رہا ہے جس سے مستقبل میں یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔
سویپ کا پروجیکٹ ہے جو ورلڈ بینک کے تعاون سے ہم لے کر آئے ہیں، اس میں صرف نالوں میں سے کیچڑ نکالنا نہیں ہے، نالوں سے کیچڑ نکالنا، نالوں کی صفائی کرنا اس پورے پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، شاید 6-7% جو ہے اس پہ کام ہونا ہے۔ باقی اس کا جو مجموعی کام ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نظام کو بہتر کرنا ہے جو نالوں کو افیکٹ کرتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ کراچی کے شہریوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے ان کو لانگ ٹرم ایک پلان کر کے جان چھڑائیں۔
لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ صوبہ سندھ ملک میں سب سے زیادہ انارکی والا صوبہ بن چکا ہے، جہاں مافیاز کام کر رہی ہیں جبکہ قانون کی عملداری کہیں نظر نہیں آتی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان بیرسٹر خالد جاوید کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی کے مسائل کے مستقل حل کے لیے کئی آئینی آپشنز پر غور کر رہی ہے جس کی تفصیلات ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
قومی احتساب بیورو کے باہر ہونے والی ہنگامہ آرائی پر حکومت پنجاب نے مریم نواز، رانا ثناء اللہ سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ گرفتار کارکنوں کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی مدیت میں چیئرمین نیب اور حکومتی عہدیداروں کے خلاف مقدمات درج نہ ہونے پر قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پنجاب حکومت نے نیب کی مدعیت میں نیب دفتر لاہور کے باہر ہنگامہ آرائی پر لاہور کے تھانہ چونگ میں مریم نواز، ان کے شوہر محمد صفدر، نون لیگ کے قائدین رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، زبیر محمود، جاوید لطیف، دانیال عزیز اور پرویز ملک سمیت 188 رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں 300 نامعلوم افراد سمیت 188 لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت اور پولیس اہلکاروں میں تشدد کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز کے واقعے میں پتھراؤ کے دوران 13 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ پنجاب حکومت کی ترجمان مسرت جمشید چیما کہتی ہیں کہ مریم نواز نے گزشتہ روز ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کارکنوں کو استعمال کیا، جو کہ شریف خاندان کی پرانی روایت ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مسرت جمشید چیما نے کہا کہ مریم نواز کو ریاستی اداروں کو دھمکی دینا زیب نہیں دیتا۔
بڑے غلط طریقے سے مریم نے عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ شی واز گیونگ اے وارننگ جتنے بھی اسٹیٹ کے ادارے ہیں اور انفیکٹ اسٹیٹ کو کہ مجھے اگر بلاؤ گے تو پھر یہی ہوگا۔ مریم کو تو ایک ریاستی ادارے نے بلایا، جو امپلائیز تھے نیب کے، یہ کن کے خلاف ایف آئی آر کرنا چاہتی ہے انفیکٹ۔
دوسری جانب پولیس نے مسلم لیگ نون کے گرفتار کارکنوں کو عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا تو عدالت نے استدعا منسوخ کرتے ہوئے گرفتار 55 کارکنوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ نون لیگ کی رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک کہتی ہے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ نیب مقدمات درج کرا لیتا ہے جبکہ ان کی درخواست پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ اگر معاشرے میں لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو غم و غصہ مزید بڑھے گا۔
ایف آئی آر نہیں تو پھر ہم کورٹس جائیں گے، کورٹس تو ابھی ہیں نا۔ جو لوگوں میں کل غم اور غصہ تھا وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ تمام انصاف کے راستے بند ہو رہے ہیں، और नैप न्याजी ये जो गठजोड़ है ये बढ़ता जा रहा है, तो फिर देखें रिएक्शन, लोग फिर अपने खुद ही इंसाफ सड़कों पे ढूंढेंगे।
वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज नैब लाहौर ने सरकारी जमीन की मुबैना तौर पर गैर कानूनी खरीदारी पर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर रखा था, जो नून लीग के कारकुनों और पुलिस के दरमियान होने वाले तसादुम के बायस ना हो सका। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
जून 2011 से मुबैना तौर पर अमरीकी खुफिया इदारों के साथ अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन के एबटाबाद में रिहायशगाह की निशानदेही में ताबुन के इल्जाम में कैद डॉक्टर शकील आफरीदी के भाई जमील आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में उनकी अपील की समाअत जल्द शुरू करने और निपटाने की अपील की है। जमील आफरीदी का कहना था कि साबिक कबायली जिला खैबर की इंतजामिया के FCR के तहत डॉक्टर शकील आफरीदी को दी गई सजा के खिलाफ दायर करदा अपील पिछले 15 महीनों से पेशावर हाई कोर्ट में जेरे समात है, मगर अभी तक इस अपील की बाकायदा समात शुरू नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बाज रियासती इदारों की मुदाखलत और दबाव के नतीजे में डॉक्टर शकील आफरीदी की अपील की समात नहीं की जा रही। सरकारी वकील ने जमील आफरीदी के अदालत से गैर हाजिर रहने के इल्जाम को भी मुस्तरद किया। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में तफसील पेश है।
अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन के एबटाबाद में रिहायशगाह की निशानदेही में अमरीकी खुफिया इदारों की मदद करने के इल्जाम में जून 2011 से कैद डॉक्टर शकील अफरीदी की भाई जमील अफरीदी ने पिशावर हाई कोर्ट में जेर समात उनकी FCR फैसले के खिलाफ अपील की समात जल्द शुरू करने और मुकदमा निपटाने की अपील की है। जमील अफरीदी ने बुध के रोज पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा,
मेरी गुजारिश है कि गुज़श्ता 15 महीने से मेरे भाई डॉक्टर शकील अफरीदी का केस पिशावर हाई कोर्ट में है और 15 महीने से हमें हर माह तारीख पे तारीख दी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। वही FCR और पेशावर हाई कोर्ट में हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम एक चीज है।
जमील अफरीदी का कहना था,
अक्सर अटॉर्नी जनरल नहीं होता, एडवोकेट जनरल नहीं होता वहाँ पे कि भाई वो इस काम पे गया उस काम पे गया है तो अगली तारीख दी जाती है, महीने की अगली तारीख दी जाती है। तो हमारा केस 15 महीने से अटका हुआ है, केस चलने नहीं दिया जा रहा, इसमें हुकूमती इदारे मुलव्वस हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल शुमैल अहमद भट्ट ने फजल करीम अफरीदी के इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा,
हम तो हर तारीख से हाजिर होते हैं।
जमील अफरीदी ने एक सवाल के जवाब में कहा,
और उसके डॉक्टर साहब के खिलाफ जो उन्होंने इल्जाम लगाए तो अदालत में पेश करें, हमारे केस को इल्तवा क्यों दिया जा रहा है? हमारा केस हाई कोर्ट में 15 महीने से पड़ा है, हमारी पेशी नहीं पड़ रही, हमारे बच्चे जलील व ख्वार हो रहे हैं, हमारे बच्चों की तालीम जाया हो गई है, हमें थ्रेट्स हैं। तो खुदा के लिए मैं आपसे, हुकूमती इदारों से, मीडिया से, वकला से, चीफ जस्टिस साहब से मैं ये अपील करता हूँ कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और केस को सही तरीके से देखा जाए, डॉक्टर साहब का ओपन ट्रायल किया जाए। डॉक्टर साहब को उन्होंने साहिवाल जेल में रखा है, वो यहाँ पे केस उनका यहाँ पे चल रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है?
जमील अफरीदी ने बताया कि उन्होंने अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम खत में भी डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई में मदद की अपील की है।
मैंने UNO को भी लेटर लिखा है, डॉक्टर साहब के पास साथ जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, वहाँ भी मैंने अपील की है कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है मुल्क में, हमें इंसाफ चाहिए, डॉक्टर साहब का ओपन ट्रायल करना चाहिए।
पिशावर से मुल्क जिला खैबर के साबिक एजेंसी सर्जन डॉक्टर शकील अफरीदी पिछले कई बरसों से पंजाब के साहिवाल शहर के जेल में कैद है। इससे पहले वो पिशावर जेल में थे। दौरान कैद डॉक्टर शकील अफरीदी के साथ उनके अहलो आयाल और रिश्तेदारों की मुलाकात पर भी सख्त पाबंदी आयद है। शमीम शायद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
अफगान सदर अशरफ गनी ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई के हुक्मनामे दस्तखत करने के बाद बैनुल अफगान मुज़ाकरात के जल्द शुरू करने पर जोर दिया है, जबकि तालिबान का कहना है कि वो बैनुल अफगान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर उनके तमाम कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल हो जाता है। अफगानिस्तान में तवील जंग के खात्मे के लिए अमरीका और तालिबान के दरमियान फरवरी में होने वाले एक माहदे के तहत कैदियों के तबादले का मरहला तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। अफगान हुकूमत ने तालिबान के 400 कैदियों को रिहा करना है, जिसके बाद अगले मरहले में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने अफगान अमन अमल में होने वाली पेशरफ्त को सराहते हुए बैनुल अफगान मुज़ाकरात जल्द शुरू होने की तवक्को का इजहार किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जलील।
अफगान सदर के तर्जुमान सदीक सदीकी ने एक ट्वीट में कहा है कि सदर गनी ने मंगल को काबुल में अफगान मुज़ाकराती टीम के बाज़ अरकान से बातचीत के दौरान कहा کہ انہوں نے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس لیے ان کے بقول اب طالبان اور افغانستان کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان بات چیت کے لیے نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ کوئی عذر۔ ان کے بقول یہ بات چیت فوری طور پر شروع ہو جانی چاہیے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں افغانستان کے مشاورتی لویا جرگا کی سفارش پر صدر غنی کی طرف سے طالبان قیدیوں کی رہائی کی منظوری دینے کے بعد بین الافغان مذاکرات کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ تاہم طالبان ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ بین الافغان بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے بقول تاحال ان کے تمام قیدی رہا ہونے باقی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ ان کے تمام قیدیوں کی رہائی کے بعد بین الافغان مذاکرات کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کا مزید کہنا ہے کہ افغان امن مذاکرات رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت آگے بڑھیں گے، لیکن طالبان ترجمان نے یہ واضح کیا کہ جنگ بندی ایک الگ موضوع ہے جس پر بین الافغان مذاکرات کے دوران بحث ہوگی اور اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا۔ یاد رہے کہ حال ہی میں افغان مشاورتی جرگے نے بھی طالبان سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن طالبان ترجمان نے کہا کہ جنگ بندی کا معاملہ دیگر معاملات کے ساتھ بین الافغان مذاکرات کے مرحلے میں زیر بحث آئے گا اور اس سے پہلے وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کا مرحلہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت کی نسبت ایک مشکل اور پیچیدہ مرحلہ ہوگا۔
کٹھن معاملہ ہے، ہسٹوریکل اپورچونٹی ہے، اور پھر میرا خیال یہ کہ 30 سال کا جنگ میں 40 سال کے بڑے جنگ دیتے ہیں، اس کے بعد لوگوں میں خواہش تو یہ ہے کہ کسی طرح سے جو ہے کوئی ایسا حل تلاش کر لیا جائے۔
ادھر پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے افغان امن عمل کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان فریقین بین الافغان مذاکرات کے ذریعے افغان تنازع کا ایک جامع اور سیاسی حل تلاش کر لیں گے۔ پاکستان فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق منگل کو ہونے والے اجلاس کے دوران پاکستان کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں نے افغان امن عمل میں ہونے والی حالیہ پیش رفت کو سراہتے ہوئے بین الافغان مذاکرات کے جلد شروع ہونے کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ ادھر منگل کو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور امریکہ کے محکمہ خارجہ میں سیاسی امور کے انڈر سیکرٹری سفیر ڈیوڈ ہل کے درمیان ہونے والی تعمیری مشاورت کے دوران علاقائی استحکام اور معاشی نمو کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ انتہا پسند گروہوں کے خاتمے کے لیے جاری تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے بقیہ 400 قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی تکمیل کے بعد دوحہ میں بین الافغان مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ افغانستان کی وزارت امن کی ترجمان ناجیہ انوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان حکومت کی امن مذاکراتی ٹیم تیار ہے اور وہ جلد دوحہ روانہ ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ بین الافغان مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں منعقد ہوگا جبکہ باقی ادوار دیگر ممالک میں منعقد کیے جائیں گے۔ افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے 400 قیدیوں میں سے 56 کو افغانستان کی مختلف عدالتوں نے سزائے موت سنا رکھی ہے، جبکہ دیگر 156 کو منشیات کی سمگلنگ کے حوالے سے طویل قید کی سزائیں بھی دی گئی تھیں۔ عبدالحافظ منصور نے امن مذاکراتی ٹیم کے دیگر ارکان کے ہمراہ منگل کے روز افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مذکورہ امن مذاکراتی ٹیم متحدہ طور پر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دوران اسلامی جمہوریہ افغانستان کی نمائندگی کرے گی۔ اسی دوران نوجوانوں کے نمائندوں نے کابل میں اکٹھے ہو کر مطالبہ کیا ہے کہ مذاکرات میں ملک کے نوجوانوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ گزشتہ سال اقوام متحدہ میں افغان نوجوانوں کی نمائندگی کرنے والی آشا خرم نے کہا ہے کہ طالبان میں شامل نوجوانوں اور افغانستان کے اندر رہنے والے نوجوان افراد کے درمیان رابطوں کو بڑھایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے رابطوں سے دونوں فریقوں کے درمیان امن کو فروغ حاصل ہوگا اور جو افغانستان بھر میں امن کے لیے ایک متحد آواز بلند ہوگی۔ ادھر طالبان نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر رواں ماہ کے آخر میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات کے دوران جامع جنگ بندی پر بات چیت ہوگی، تاہم افغان حکام سے مذاکرات کے آغاز پر ہی تشدد میں کمی نہیں ہو سکتی۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے بین الافغان مذاکرات سے متعلق منگل کے روز وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان امن مذاکرات امریکہ سے ہونے والے معاہدے کے تحت آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جنگ بندی ایک الگ موضوع ہے جس پر بین الافغان مذاکرات دوران بحث ہوگی اور اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچنا ہوگا۔ سہیل شاہین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ طالبان افغان تنازع کا حل تلاش کرنے کے لیے بین الافغان مذاکرات میں شامل ہوں گے، جبکہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے افغان حکومت کو بھی لچک دکھانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ افغان تنازع یک طرفہ طور پر حل نہیں ہو سکتا، اگر افغان حکومت بھی مسئلے کا حل چاہتی ہے تو فریقین کو ایک ساتھ مل کر مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ بھارت کی جنوب مغربی ریاست کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں ایک مبینہ اہانت آمیز سوشل میڈیا پوسٹ کے نتیجے میں منگل کی شب تشدد بھڑک اٹھا جس میں 3 افراد ہلاک اور تقریباً 60 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. پورے شہر میں حکم امتناعی اور متاثرہ تھانہ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. اہانت آمیز پوسٹ کے ملزم سمیت 110 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق صورتحال قابو میں ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
رپورٹوں کے مطابق کانگریس کے ایک مقامی رکن اسمبلی اکھنڈ سریواستو مورتی کے بھانجے نوین کمار نے فیس بک پر اہانت آمیز مواد پوسٹ کیا تھا, جس کا علم ہوتے ہی اقلیتوں میں ناراضگی پیدا ہوئی اور ایک مشتعل ہجوم نے رکن اسمبلی کے گھر پر حملہ کر دیا اور وہاں موجود گاڑیوں کو نظر آتش کیا. اس کے بعد ہجوم مقامی تھانے کی طرف بڑھا. ہجوم کا الزام تھا کہ پولیس نے ملزم کو پناہ دے رکھی ہے. اس نے ڈی جے ہلی اور کے جی ہلی پولیس تھانوں کو نقصان پہنچایا. پولیس کمشنر کمل پنت کے مطابق تھانے کے بیسمنٹ میں پارک کی گئی 250 گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا. ہجوم پر قابو پانے کے لیے پولیس نے پہلے لاٹھی چارج کیا اور پھر ہوائی فائرنگ کی. اس تصادم میں تقریباً 60 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. متاثرہ علاقوں میں اضافی فورس تعینات کر دی گئی ہے. انگریزی روزنامہ دی ہندو کے کالم نگار اور بنگلورو کے ایک سینئر صحافی ایم اے سراج نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نوین کمار کے پوسٹ میں پیغمبر اسلام کے خلاف نازیبا باتیں کہی گئی تھیں, جس پر عوامی جذبات بھڑک اٹھے. تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ رکن اسمبلی کو اس کا علم نہیں تھا اور مسلمانوں میں ان کی شبیہ بہت صاف ستھری ہے.
شری مارکس مورتی کی امیج کافی اچھی ہے مسلمانوں میں اور وہ کافی اچھے ایم ایل اے شمار کیے جاتے ہیں اور ایسا کوئی مطلب نگیٹو ریمارکس ان کے بارے میں نہیں دیے جا سکتے ہیں, بلکہ وہ اس علاقے کے لوگ کافی ان سے مطلب مدد حاصل کرتے ہیں اور کافی تعاون رہا ہے ان کا اس علاقے کو ڈیولپ کرنے میں. تو یہ میرے خیال میں غالباً ان کی بات ان کے علم میں نہیں تھی کہ ان کے کسی اے ڈی نے یا کسی مددگار نے ایسا کوئی پوسٹ لگایا ہو. تو اس پر جو ہے عوامی جذبات بڑھ کے اور یہ بات مطلب جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور لوگوں نے جو ہے اس پر مظاہرہ کیا.
پولیس نے ایک سیاسی جماعت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ایس ڈی پی آئی کے ایک رہنما مزمل پاشا کو بھی گرفتار کیا ہے. ایس ڈی پی آئی کے قومی سیکرٹری ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مزمل پاشا رات بھر پولیس کے ساتھ مل کر قیام امن کی کوشش کرتے رہے, لیکن صبح کے وقت پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. تسلیم رحمانی کے مطابق بی جے پی حکومت ایس ڈی پی آئی کو بدنام کرنا چاہتی ہے.
پولیس کو ایکچولی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, بی جے پی کی پولیس ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نیریٹو کو, حالانکہ بنگلور کے چھوٹے سے تھانہ ایریا کا واقعہ تھا, اس کو پورے ملک میں تشہیر دی جا رہی ہے بہت شدت سے. ظاہر ہے کہ بی جے پی کا پلان یہ ہے کہ جو وہاں کے جو پاورفل آرگنائزیشن ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ایک ٹول چاہیے تھا, اس کے لیے ایس ڈی پی آئی کا استعمال کیا جا رہا ہے.
ایس ڈی پی آئی کے ریاستی صدر محمد الیاس نے ایک ویڈیو پیغام میں الزام عائد کیا کہ نوین ایک ہفتے سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اہانت آمیز مواد پوسٹ کر رہا تھا, لیکن شکایت کے باوجود پولیس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. انہوں نے پرتشدد واقعات کے لیے پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا. ادھر نوین خود کو بے قصور بتا رہا ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے فیس بک اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا گیا تھا اور اس نے مذکورہ مواد پوسٹ نہیں کیا ہے. وزیر اعلیٰ بی ایس یدیورپا نے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ تشدد برپا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے. مذکورہ رکن اسمبلی اور سرکردہ مقامی مسلم شخصیات نے عوام سے قیام امن کی اپیل کی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے. امریکہ میں اس سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے سینیٹر کاملا ہیرس کو نائب صدر کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے. سادیا زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
امریکی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوگا جب ایک سیاہ فام خاتون امریکہ کی نائب صدارت کی امیدوار ہوں گی. ماہرین کے مطابق کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی سینیٹر کاملا ہیرس کا انتخاب کر کے جو بائیڈن نے سیاہ فام ووٹرز کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے, جو ان کے نزدیک صدر ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے اہم ہو سکتا ہے. کاملا ہیرس اس سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر صدارتی انتخاب لڑنے کی بھی خواہش مند تھیں, لیکن ڈیموکریٹک پرائمری میں جو بائیڈن ان سے سبقت لے گئے تھے. تجزیہ کاروں کے مطابق صدارتی امیدوار کی دوڑ سے باہر ہونے کے باوجود 55 سالہ کاملا ہیرس نے پارٹی میں اپنی اہمیت منوائی تھی اور وہ نائب صدارت کی امیدوار بننے کی دوڑ میں سر فہرست سمجھی جاتی تھیں۔ کاملا ہیرس صدارتی مہم میں جو بائیڈن کے ساتھ ایسے وقت میں شامل ہو رہی ہیں جب امریکہ کو کرونا وبا کی وجہ سے غیر معمولی قومی بحران کا سامنا ہے۔ کرونا وبا کے باعث امریکہ میں اب تک 150,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کاروبار کی بندش کی وجہ سے ملک کو معاشی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ مئی میں سیاہ فام امریکی شہری جارج فلوئڈ کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج نے بھی امریکی سیاست میں گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جو بائیڈن سابق صدر براک اوباما کے ساتھ خود بھی 8 سال تک نائب صدر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے مارچ میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ نائب صدر کے طور پر کسی خاتون کا انتخاب کریں گے۔ کاملا ہیرس کی نامزدگی پر ردعمل دیتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ حیران ہیں کہ جو بائیڈن نے کاملا ہیرس کا انتخاب کیا۔ منگل کو ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں صدر نے ڈیموکریٹک مباحثے کے دوران جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کے درمیان تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید بائیڈن اب کاملا ہیرس سے دور رہیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال جون میں ڈیموکریٹک مباحثے کے دوران کاملا ہیرس نے جو بائیڈن پر نسلی تعصب کے الزامات لگاتے ہوئے کہا تھا کہ سن 1970 کی دہائی میں بطور نوجوان سینیٹر انہوں نے سفید اور سیاہ فام بچوں کا انضمام روکنے کے لیے الگ سکول اور بسیں مختص کرنے کی حمایت کی تھی۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے کاملا ہیرس کے انتخاب کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ کاملا ہیرس نے اپنی زندگی اس ملک کے دفاع کے لیے گزاری ہے، بلا شبہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ امریکی تاریخ میں کوئی خاتون صدر یا نائب صدر منتخب نہیں ہو سکی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو سن 2016 کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے شکست دی تھی، جبکہ سن 2008 میں ریپبلکن امیدوار سیرا پیلن اور سن 1984 میں جیرالڈن فرارو ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نائب صدارت کے لیے نامزد ہوئیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکی تھیں۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو وسطی یورپ کے ممالک کے ایک ہفتے کے دورے پر منگل کے روز چیک ریپبلک پہنچ گئے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد نذیر۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو وسطی یورپ کے دورے کے پہلے مرحلے میں چیک ریپبلک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں وہ آج بدھ کے روز وزیر اعظم آندریج بیبی سے مذاکرات کریں گے۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم بیبی سے وہ توانائی کے شعبے اور 3 C's انیشیٹو کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ 3 C's انیشیٹو ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے وسطی اور مشرقی یورپ کے انفراسٹرکچر، توانائی اور ڈیجیٹل شعبوں میں تعاون اور اشتراک کو فروغ دیا جائے گا۔ پومپیو چیک سینٹ سے بھی خطاب کریں گے۔ اس اجلاس میں وہ دو طرفہ تعلقات اور خارجہ پالیسی کے بارے میں تقریر کریں گے۔ وزیر خارجہ پومپیو امریکہ اور چیک ریپبلک کے ٹیک کے ماہرین کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے اور ہائی ٹیک کے شعبے میں امریکی سرمایہ کاری کے امکانات پر روشنی ڈالیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مشرقی یورپ کے ملک سلوینیا بھی جائیں گے اور یہ کسی بھی اعلیٰ امریکی عہدیدار کا 2011 کے بعد پہلا دورہ ہوگا۔ سلوینیا میں امریکی وزیر خارجہ 5G ٹیکنالوجی کے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کریں گے۔ امریکہ یہ جدید ٹیکنالوجی سلوینیا کو فراہم کرے گا تاکہ اس علاقے میں چینی مداخلت کا سدباب کیا جا سکے۔ یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب امریکی محکمہ دفاع جرمنی سے تقریباً 12,000 فوجیوں کو واپس بلانے اور اس کی کچھ تعداد کو پولینڈ اور دوسرے نیٹو ملکوں میں تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں یورپی اور یورشین شعبے کے اسسٹنٹ سیکرٹری مسٹر فلپ ریکر کا کہنا ہے کہ پومپیو امریکہ اور پولینڈ کے درمیان وسیع تر دفاعی تعاون کے سمجھوتے کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ پومپیو وسطی یورپ کے اس دورے میں توانائی کے منصوبوں پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس کی وجہ روس کا متنازع نورڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے جو روس اور جرمنی کو ملائے گا اور اب یہ تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ سفیر ریکر کا کہنا ہے کہ ہم ان ملکوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو متبادل توانائی کے وسائل کی تلاش میں ہیں۔ آسٹریا کے دورے کے دوران وزیر خارجہ پومپیو وہاں کے حکام سے اسٹریٹجک شراکت داری اور باہمی تجارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آسٹریا میں ہی پومپیو عالمی توانائی ایجنسی کے حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ امریکہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے نکل چکا ہے، لیکن وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ایران کو ہتھیاروں کی فروخت پر عائد بین الاقوامی پابندی کی مدت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل توسیع کر دے۔ یہ ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی قرار دی جا رہی ہے۔ پولینڈ میں وزیر خارجہ پولینڈ کے وزیر اعظم اور وہاں کے وزیر خارجہ سے دفاعی تعاون بڑھانے کے موضوع پر خصوصاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس سے نمٹنے، 5G نیٹ ورک کے قیام اور علاقائی توانائی کے انفراسٹرکچر کو مستحکم کرنے کے امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 17 اموات ہوئیں جبکہ 730 کیسز رپورٹ کیے گئے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے بدھ کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کووڈ 19 کے 76 نئے کیسز کی خبر دی ہے۔ افغانستان میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 37,345 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,354 ہے۔ امریکہ کی حکومت نے مقامی کمپنی ماڈرنا سے کرونا وائرس کی 10 کروڑ خوراکیں خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں 4 کیسز سامنے آنے کے بعد 3 روز کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ لاطینی امریکہ کے ملک میکسیکو میں 705 اموات اور 5,558 کیسز سامنے آئے۔ میکسیکو میں اب تک کل 485,836 مصدقہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں کھیلوں کے مقابلے بھی بری طرح متاثر ہوئے اور امریکہ کی 2 بڑی چیمپئن شپس کے منتظمین نے منگل کے روز اعلان کیا کہ ملک میں فٹ بال کے سیزن کو مؤخر کیا جا رہا ہے۔ بگ ٹین کمپنی کے کمشنر کیون وارن نے کہا کہ طبی مشاورتی بورڈ سے مشورے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ نوجوان کھلاڑیوں کو اس سال موسم خزاں میں پروگرام کے مطابق مقابلوں میں حصہ لینے کی اجازت دینے سے ممکنہ طور پر طبی ہنگامی صورتحال پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ بگ ٹین کا کہنا ہے کہ فٹ بال کے علاوہ تمام دیگر کھیلوں کے مقابلے بھی ملتوی کر دیے گئے، جن میں مردوں اور عورتوں کے ٹریک اینڈ فیلڈ مقابلے اور امریکی انداز کے ساکر کے مقابلے بھی شامل ہیں۔ اس سال کے آخر تک کھیلوں کے کوئی مقابلے منعقد نہیں کیے جائیں گے۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ملک کے کالج فٹ بال کے مقابلے پروگرام کے مطابق وقت پر ہی منعقد ہونے چاہیے۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھلاڑی نوجوان ہیں جو جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور کسی بھی وائرس کا مقابلہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث امریکہ میں قومی باسکٹ بال لیگ اور قومی ہاکی لیگ کے مقابلے چند مرکزی مقامات پر محدود کر دیے گئے ہیں، جنہیں ببلز کا نام دیا گیا ہے، اور جہاں کھلاڑیوں اور کوچنگ کے عملے کو مقابلوں کے دوران مسلسل موجود رہنا ہوگا۔ باسکٹ بال کے مقابلے پہلے ہی صرف 60 گیمز تک محدود کر دیے گئے تھے، اور میامی مارلنز اور سینٹ لوئس کی ٹیموں کے متعدد کھلاڑیوں کے کرونا وائرس کے مثبت ٹیسٹ آ چکے ہیں، جس کے باعث لیگ کے متعدد میچوں کو ملتوی کر دیا گیا۔ بعض لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کرونا کیسز میں اضافے کی صورت میں پوری چیمپئن شپ بھی منسوخ کی جا سکتی ہے۔ یورپی یونین سے انخلا کے بعد برطانیہ اپنی بحری سرحدوں کی کڑی حفاظت کر رہا ہے۔ ہزاروں تارکین وطن یورپی ملک فرانس سے برطانیہ کا رخ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ رود بار انگلستان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انجم گل تفصیلات بیان کرتے ہیں۔
برطانیہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے منگل کو پیرس میں رود بار انگلستان میں پھنسے ہوئے تارکین وطن کے مسئلے پر بات چیت کی ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ سمندر میں کسی المناک حادثے سے بچنے کے لیے ہمیں رود بار انگلستان کا راستہ بند کر دینا چاہیے۔ اب تک مشرق وسطی اور افریقہ کے 4,000 سے زیادہ افراد نے اسی بحری راستے سے فرانس سے برطانیہ آنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں وہ 700 افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ اس سفر میں استعمال کی جانے والی عارضی ناپختہ کشتیوں پر بے تحاشا افراد سوار تھے اور ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے۔ ان کشتیوں میں دیگر مسافروں کے علاوہ بچے بھی شامل تھے۔ 35 کلومیٹر کا یہ بحری راستہ جہازوں کی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے خاصا مصروف رہتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے لندن میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انگلستان اس سلسلے میں اقدامات کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کو فرانس کے ساتھ مل کر تارکین وطن کی آمد و رفت کو روکنا ہوگا اور انہیں اس کے قانونی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں برطانیہ نے رود بارے انگلستان میں اپنے بحری جہاز تعینات کیے تھے جو اس طرح کی آمد و رفت کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ طیاروں کے ذریعے فضائی نگرانی بھی کی جا رہی تھی۔ برطانوی بحریہ کے ایک سابق افسر کرس پیری کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں برطانوی فوج کو استعمال کرنا درست ہے۔ دوسری طرف امیگریشن کے وکیل کالن ییو نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ تارکین وطن کی آمد و رفت کی بندش بحری اور بین الاقوامی قوانین کے تحت جائز نہیں ہے اور آپ کسی کو زبردستی اس طرح نہیں روک سکتے۔ کالن کا مزید کہنا تھا کہ فرانس کی مرضی کے بغیر لوگوں کو فرانس کی سمندری حدود میں دھکیلنا ناقابل قبول ہے۔ امیگریشن کے وکیل کالن کے مطابق اگر سمندر میں کوئی انسان مشکلات کا شکار ہے تو اس کی مدد کرنا لازم ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تارکین وطن کس قدر پریشان ہیں۔ ان کے بقول برطانیہ کو چاہیے کہ عالمی مہاجرین کے اس بحران کے حل میں مدد دے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم چیریٹی گروپ ریفیوجی ایکشن کے سربراہ اسٹیفن ہیل کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر اس سال تارکین وطن کی تعداد زیادہ ہے، مگر ایک ملک یا حکومت کے طور پر متعدد بار اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور اس کے حل کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تارکین وطن کی کشتیوں کے برطانیہ کے ساحلوں پر لنگر انداز ہونے کی کوشش برطانیہ کا یورپی یونین سے نکلنے کے بعد ایک سیاسی مسئلہ بن سکتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ کے مشہور اخبار ایپل ڈیلی نے اپنے مدیر کی گرفتاری کے باوجود آزاد صحافت کی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ جمہوریت پسند طبقات نے اخبار کے شمارے خرید کر اخبار سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ ایپل ڈیلی کو چین میں حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کا ناقد سمجھا جاتا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق میڈیا گروپ سے اظہار یکجہتی کے لیے ہانگ کانگ کے شہریوں نے منگل کے روز نہ صرف بڑے پیمانے پر اخبار کی خریداری کی بلکہ نیکسٹ ڈیجیٹل میڈیا کے حصص کی بھی خریداری کی گئی، جس کے شیئر کی مالیت میں 300% تک اضافہ دیکھا گیا۔ منگل کو اخبار نے معمول سے ہٹ کر 2 لاکھ کاپیاں زائد چھاپیں اور صفحہ اول پر سرخی لگائی کہ ایپل ڈیلی لڑائی جاری رکھے گا۔ اتوار کے روز اخبار کے مدیر جمی لائے سمیت 7 افراد کو غیر ملکی عناصر سے ساز باز کرنے کے الزام میں حراست میں لیے جانے کے علاوہ اخبار کے مرکزی دفتر پر بھی پولیس نے چھاپہ مارا تھا۔ جمہوریت پسند قوتوں کو یہ گلا ہے کہ چین کی حکومت ہانگ کانگ کی خود مختار حیثیت ختم کر کے اپنے قوانین یہاں لاگو کرنا چاہتی ہے، جس کا مقصد مخالف آوازوں کو دبانا ہے۔ ہانگ کانگ میں چین کی جانب سے 30 جون کو نافذ کردہ سیکورٹی قانون کے تحت چین کے زیر انتظام اس نیم خود مختار علاقے میں کسی نمایاں شخصیت کو حراست میں لیے جانے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل سی سی ٹیلی ویژن کے مطابق گزشتہ ماہ ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکن نیتھن لا اور 5 دیگر افراد کو اس سیکورٹی قانون کے تحت گرفتار کیا جانا تھا، لیکن تمام کے تمام 6 افراد بیرون ملک فرار ہو گئے۔ آخر میں کچھ فلمی دنیا سے۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار سنجے دت پھیپھڑوں کے مرض کا شکار ہو گئے ہیں۔ سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
بھارت کی فلم نگری بالی ووڈ کے اداکار سنجے دت پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ سنجے دت کو سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے گزشتہ ہفتے ممبئی کے ایک ہسپتال لایا گیا تھا، تاہم انہیں طبی امداد کے بعد پیر کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ 2 روز ہسپتال رہنے کے دوران اداکار کے کرونا وائرس سمیت دیگر ٹیسٹ کیے گئے، تاہم ایک رپورٹ میں ان کے سینے میں سیال مادہ جمع ہونے کی شکایت سامنے آئی تھی۔ مزید تشخیص کے بعد انکشاف ہوا کہ انہیں پھیپھڑوں کا کینسر ہے۔ منگل کو سنجے دت نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ علاج کی غرض سے وہ کام سے مختصر وقفہ لے رہے ہیں۔ ان کے بقول، میری فیملی اور دوست میرے ساتھ ہیں، میں اپنے خیر خواہوں پر زور دوں گا کہ پریشان نہ ہوں اور غیر ضروری قیاس آرائیاں نہ کریں۔ آپ کے پیار اور نیک خواہشات کے ساتھ میں جلد واپس آؤں گا۔ بھارتی اداکار اور گلوکار ادھیان سمن نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سنجو سر کو پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے۔ 8 اگست کو سنجے دت نے اپنے ایک ٹویٹ میں اپنے پرستاروں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ٹھیک ہیں اور ان کا COVID-19 ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ بھارتی کرکٹر یوراج سنگھ، جو خود بھی کینسر کے مرض کو شکست دے چکے ہیں، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں سنجے دت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ہمیشہ سے ایک فائٹر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ایسے موقع پر کتنا درد سہنا پڑتا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بہت مضبوط ہیں اور اس سخت مرحلے سے بھی کامیابی کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ میری دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔
संजय दत्त की एक साथी अदाकारा उर्मिला मातोंडकर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि बेशक ये एक परेशान कुन और हौलनाक खबर है, लेकिन संजय दत्त ने अपनी सारी जिंदगी चैलेंजेस के खिलाफ लड़ते हुए गुजारी है। उम्मीद है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। राहुल ढोलकिया का कहना है कि टाइगर, आप इस बीमारी के खिलाफ भी जीत जाएंगे। संजय दत्त ने 80 के अशरे में फिल्मों में काम का आगाज किया था। उनकी पहली फिल्म रॉकी सन 1981 में रिलीज हुई थी, जिसे उनके वालिद सुनील दत्त ने डायरेक्ट किया था। संजय दत्त ने सन 1986 में रीचा शर्मा नामी एक भारतीय नयाद अमरीकी लड़की से पहली शादी की थी। रीचा से उनकी एक बेटी तर्शला पैदा हुई, लेकिन रीचा शादी के कुछ ही साल बाद ब्रेन ट्यूमर के सबब चल बसी थी। संजय दत्त ने सन 2008 में मान्यता दत्त से दूसरी शादी की, जिनसे उनके दो बच्चे हैं। अदाकार की नई आने वाली फिल्मों में सड़क 2 और भोज द प्राइड ऑफ इंडिया शामिल हैं। सादिया जिब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
खबरें खत्म हुई।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। आइए प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ और रिपोर्टें। पाकिस्तान की मईशत मजमुई तौर से किस रुख पर जा रही है, गैर मुल्की ज़र मुबादला की सूरत हाल क्या है, और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से गैर मुल्की ज़र मुबादला की तरसील कैसी जा रही है, क्या पाकिस्तानी मईशत के मुस्तकबिल के लिए मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, इन उमूर पर हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी ने पाकिस्तान के एक साबिक वजीर खजाना हफीज बाशा, शिकागो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जफर बुखारी और पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के मलिक बोस्तान से गुफ्तगू की। इस सवाल के जवाब में कि हुकूमत की मौआशी पॉलिसियां मुल्क को किस समत ले जा रही हैं, हफीज बाशा ने कहा,
देखिए बात यह है कि हमें यकीनन इस बात का अफसोस है कि जो बजट आया है, जो सबसे अहम हुकूमत की पॉलिसी का इजहार होता है, वो बजट जो है उसने जो दूसरे मुल्कों ने किया है कि टैक्स में रिलीफ दी और ऐसे खर्चों में इजाफा किया ताकि रोजगार पैदा हो, वो इस बजट में बिल्कुल नजर नहीं आया। और शायद इसकी वजह यह कि IMF का जो प्रोग्राम है उसमें कोशिश यही की जा रही है कि खसारा जो है कम हो, तो लिहाजा इस वक्त हुकूमत कोई खास स्टिमुलस दे नहीं पा रही है और इसलिए भी वक्त लगेगा इकोनॉमी को वापस आने में। दूसरी तरफ जो अच्छी बात है वो ये कि सरस सूद जो एक वक्त 13.25% पर लेके चले गए थे वो काफी कम हुआ है और इस वक्त 7% पे है और उससे कॉस्ट में कमी आ रही है और थोड़ा सा इसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा। तीसरा और आखिरी पहलू ये है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास तौर पे मराहत दिए हैं ताकि उसके नतीजे में रोजगार पैदा हो, अब हमें ये देखना है कि क्या वाकई हमारी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की रिवाइव होती है या नहीं, और अगर होती है तो उसके नतीजे में बेशुमार नौकरियां और जॉब्स पैदा यकीनन हो सकेगी या नहीं।
इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या टारगेट मुकरर किए गए और क्या वो अचीव हो सकते हैं?
देखिए सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने तो काफी एम्बिशियस टारगेट रखा है अगले साल के लिए 2.1% से भी ज्यादा कोशिश हो रही है, मगर देखिए हालात मामूल आने में कुछ वक्त लगेंगे और इकोनॉमी काफी नीचे आ चुकी थी कोविड की वजह से, तो उसको ऊपर आना है और फिर ऊपर आने के बाद उसको फिर इजाफे की तरफ जाना है। तो हमारा सबका अंदाजा ये है कि अगर ये शरे नमू हमारा मंफी होने के बजाय पॉजिटिव हो जाए तो वो ही बड़ी कामयाबी इस साल की होगी।
बहुत शुक्रिया हफीज पाशा साहब आपके वक्त का। जफर बुखारी साहब, मूडीज ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसमें इजाफा किया है, बैन अक्वामी सतह पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक के लिए इसका क्या मतलब हुआ?
मूडीज का जो ये इंक्रीज है पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने स्टेबल डिक्लेयर किया है, ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है जिसका के इम्पैक्ट यकीनन उन इंस्टीट्यूशंस पर भी होगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
अगर मजमुई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो डायरेक्शन है आप क्या समझते हैं, पॉजिटिव है या उसमें मजीद तब्दीलियों की जरूरत है?
पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें मेरा जो इसमें अपना एनालिसिस है वो ये है कि हमने हमेशा से پاکستان میں صرف ایک پروڈکٹ کے اوپر ہم نے زیادہ زور دیا ہے اکنامک پالیسیز کو بنانے میں, اور وہ ہے ٹیکسٹائل اور کاٹن. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بحیثیت ایک ایگریکلچرل کنٹری ہونے کے ہمارے ہاں اکنامک پالیسیز ایسی ہونی چاہیے تھیں اور ایسی بننی چاہیے آج بھی, جسے کہ ہم ایک عام لینگویج میں کہتے ہیں کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر. کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے کہ آپ ایک پروسیس انڈسٹری کو یا پروسیس ٹیکنالوجی کو آپ یوٹیلائز کر کے آپ ایک پروڈکٹ سے آپ بہت ساری دوسری پروڈکٹ بنا سکتے ہیں جو کہ ہیومن کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے.
بہت شکریہ ملک بوستان صاحب. اس وقت پاکستان میں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی کیا صورتحال ہے؟
اور یہیں تو بڑے اچھے ہیں, یعنی کہ تقریباً 20 ارب ڈالر کے نزدیک پہنچ چکے ہیں, اور میں بھی گیا اوپر بھی چلے جائیں, اور آپ کی اسٹاک بھی ہماری کافی بہت ہو رہی ہے. ایک دفعہ 30,000 سے بھی کم تھی, اب آپ دیکھ مسلسل بڑھ رہی ہے. اس طرح ہمارے جو ہے ٹریڈ تجارتی خسارہ ہے وہ کم ہو گیا ہے. اس طرح جو موڈیز نے وہ ہمارا -3 B3 سے کر کے پلس میں کر دی ہے, اور آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے, اقوام متحدہ نے بڑا اچھا میسج دیا ہے کہ پاکستان نے لاک ڈاؤن کے دوران جو اسمارٹ لاک جو اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ بڑی کامیاب ہے, اور کنٹری کو بھی اس کی فالو کرنا چاہیے.
اچھا, جو باہر ہمارے لوگ کام کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر تو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, تو کیا فارن ریمیٹنسز کم نہیں ہو جائیں گے پاکستان کے؟
ہاں, لیکن اللہ کا شکر ہے, ہمیں یہ خوف تو ضرور تھا پہلے سے, لیکن اس دفعہ بھی ہماری ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, 2 ارب ڈالر سے زیادہ آئی ہیں. تو آگے بھی کیوں کہ اس کی بنیادی وجہ پڑھنے کی یہ کہ ظاہر ہے 3 لاکھ پاکستانی واپس آئے ہیں, لیکن وہ کچھ جا بھی رہے ہیں, لیکن اس کی اس سے پہلے یہ تھا کہ فلائٹیں چل رہی تھیں اور لوگ اپنی کیش کرنسیاں لے کے آ جاتے تھے جو بھی چھٹی گزارنے آتے تھے. تو اب کیوں کہ فلائٹیں انٹرنیشنل بند ہیں تو سب کے سب تھرو بینکنگ چینل سے آ رہی ہے, اس کی وجہ سے ہماری
آپ کا بہت شکریہ ملک بوستان صاحب. حکومت کا موقف یہ ہے کہ اسے معیشت بہت بری حالت میں ملی تھی, جسے اس نے بہتر بنایا ہے اور مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے.
کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو صرف علاج ہی نہیں اچھی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن بیماری کے باعث کھانا بنانا آسان نہیں ہوتا. ایسے وقت میں مریض اور اس کے اہل خانہ کی مدد کے لیے لاہور میں ایک خاتون کام کر رہی ہیں, جن سے ملاقات کروا رہی ہیں سمن خان.
لاہور میں COVID-19 سے متاثرہ کوئی بھی خاتون خانہ سیدہ اوج فاطمہ سے رابطہ کر سکتی ہیں, جو نہ صرف مریضوں بلکہ ان پر انحصار کرنے والوں کے لیے بھی کھانا پہنچا رہی ہیں.
میرے سرکل میں میری ایک دو فرینڈس انفیکٹڈ ہوئی, تو ان سے بات کر کے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ اپنے سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھی. تو اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں اپنے لیے کوئی کام نہیں کر پا رہی, اور میرے بچے بھی ہیں اور مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیسے کروں گی. وہ گھبرائی ہوئی تھی, تو مجھے اس دن اس بات کا احساس ہوا کہ یہ میرے سرکل میں ہے, میں ان کو جانتی ہوں اور یہ مجھے بتا رہی ہیں, پر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہوگا, وہ کسی کو بتا نہیں پا رہے ہوں گے. تو اس دن یہ سوچ کے میں نے یہ انیشیٹو لیا.
کھانا مہیا کرنے کی کوشش کا آغاز تو 25 خاندانوں کی مدد کے منصوبے سے ہوا, لیکن اب روزانہ 150 خاندانوں کے گھر اوج فاطمہ کے ہاتھوں کا بنا کھانا جاتا ہے, اور اس کوشش میں انہوں نے ان لوگوں کو ساتھ ملایا ہے جن کا اپنا روزگار اس وبا کی نظر ہو گیا.
کرونا کی وجہ سے جو ہے نا کافی نوکری جابس وغیرہ ختم ہو گئی تھی, تو الحمدللہ بھی کرونا کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ بھی ایک سلسلہ بنایا ہے. پیشنٹ کو کھانا دینا وہ تو بہت اچھی بات ہے, جب میں لے کے جاتا ہوں تو ان کی جو ہے نا وہ مسکراہٹ ایک اس طرح کی ہوتی ہے, وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ مثلاً یہ آدمی اتنے بجے کے قریب جو ہے وہ کھانا لے کے آئے گا.
سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سلسلہ گھروں سے بڑھ کر اسپتالوں کے عملے اور دوسرے شہروں سے آئے مریضوں اور ان کے لواحقین تک پہنچ گیا ہے.
ہندو کمیونٹی نے اپروچ کیا, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کھانا بھیجتی ہیں, آپ صرف مسلم جو ہے کووڈ پیشنٹس کو کھانا بھیج رہی ہیں یا آپ ہندو جو کووڈ پیشنٹس کو بھی کھانا دیں گی؟ تو میں نے انہیں اس بات پہ کہا کہ دیکھیں انسانیت سب سے پہلے ہے, اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں اور کہاں پر کھانا چاہیے, میں ان کے لیے کھانا بنا کے بھجواؤں گی. اس دن میں نے جو ہے کچھ ڈشز ایسی تھی جو چکن کی ڈشز تھی, اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں, تو میں نے خاص طور پہ ان کے لیے سبزی پکائی 2 طرح کی, اور میں نے ان کے لیے بنا کے بھجوائی.
اوج فاطمہ کا روزانہ بجٹ 10,000 سے 12,000 ہے, اور وہ یہ کام بغیر کسی امداد کے کر رہی ہیں.
میں نے جس سیونگ سے انیشیٹو لیا وہ جو ہے سیونگس میرے گارڈینس نے میرے لیے رکھی ہوئی تھی, میرے فیوچر کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ آنے والے ٹائم میں کبھی زندگی میں مجھے اس کی ضرورت پڑے تو وہ میرے کام آ جائیں. لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو میں چاہتی تھی کہ میں ان کے لیے کچھ ایسا کروں جو ان کی آنے والی منزلوں کو آسان کرے.
اوج فاطمہ کہتی ہے کہ COVID-19 ختم ہونے کے بعد وہ اپنے مشن کا رخ اسپتالوں میں دور دراز سے آئی ایسی ماؤں کی جانب موڑ دیں گی جن کا ایک بیمار بچہ اسپتال میں ہونے کے باعث ان کے پورے گھر کا نظام متاثر ہو جاتا ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
کرونا وائرس کی عالمی وبا نے دنیا بھر میں چھوٹے بڑے کاروباروں کو متاثر کیا, لیکن کچھ چھوٹے کاروبار کرنے والوں نے ہمت ہارنے کی بجائے اس نئی حقیقت کو قبول کیا اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے پاؤں جمائے رکھنے کے نئے طریقے ڈھونڈ لیے. سادیہ زیب رانجا کی رپورٹ پیش کرتے ہیں.
ریاست شمالی ڈکوٹا میں ایک کار ڈیلرشپ کے مالک کہتے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کا مقابلہ اپنے ملازمین میں کمی کر کے بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے اس کا ایک مختلف حل ڈھونڈا.
When the pandemic first hit,
وبا کے فوراً بعد ہم نے 7 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی 6 ڈیلرشپ میں, جبکہ رونڈا ہماری آن لائن مدد کرتی ہیں.
رونڈا لاز ورچولی کام کرتی ہیں. وہ سارا دن ضرورت کے مطابق گاہکوں اور ڈیلرشپ کے تمام مطلوبہ کام آن لائن انجام دیتی ہیں.
COVID-19 situation is something that we started.
ہم اس وبا کے دوران جو کچھ کر رہے ہیں اسے بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا. بہت سے کام آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں, جیسا کہ پالیسیز بنانا, یہ دیکھنا کہ صفائی کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں اور یہ کہ کون سے آلات کہاں سے لیے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ.
رینارڈ کہتے ہیں کہ رونڈا کے پاس اتنا کام ہے کہ شاید انہیں اپنے لیے ایک ورچوئل اسسٹنٹ کی بھی ضرورت پڑے.
میں نے اس صورتحال میں کئی لوگوں کی نوکریاں ختم ہوتی دیکھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ہر شعبے میں اور خاص طور پر کاروبار کے طریقے بدلنے کی ضرورت ہے.
کاروں کی خرید و فروخت کا کاروبار رینارڈ کے دادا نے تقریباً 100 سال قبل شروع کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وبا کے باوجود ان کا کاروبار مستحکم ہے کیونکہ انہوں نے بہت جلد متبادل طریقے اختیار کر لیے تھے. مریاما دیالو کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
آیووا کی ریاست میں مذہبی آزادی کے موضوع پر ایک حالیہ تقریر میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے مذہبی آزادی کو آئین کی روشنی میں ہماری اول آزادی سے تعبیر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس ناقابل تنسیخ حق کے لیے اعلی احترام ہماری انتظامیہ کا رہنما اصول ہے. مذہبی آزادی بہت سے ملکوں میں بدستور خطرے میں ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے توجہ دلائی کہ دنیا بھر میں 5 میں سے 4 لوگ مکمل مذہبی آزادی سے لطف اندوز نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کے لیے جو ضمیر کی اپنی آزادی کے خواہش مند ہیں, ان کے حالات کو بہتر بنانے کی خاطر امریکہ اپنے دائرہ اختیار میں تمام وسائل کو استعمال کر رہا ہے, جن میں ان ملکوں کی نشاندہی شامل ہے جو بنیادی حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم نے عقیدے کے خلاف چین کی جنگ پر بھی آواز اٹھائی ہے. ویغور کے لوگوں کو بڑے پیمانے پر حراست میں رکھنے, کلیسا کی جگہ خدا سے انکار پر مبنی فیصلوں اور جنرل سیکرٹری شی کے الفاظ پر مبنی 10 کمانڈمنٹس جیسی باتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. گزشتہ 2 برسوں میں محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے وزارتی سطح کے 2 اجلاسوں کی میزبانی کی ہے. ان میں دنیا بھر سے رہنماؤں اور مذہبی پیشواؤں نے مذہبی آزادی کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے مقصد سے شرکت کی. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ نے دنیا بھر میں لوگوں کی بنیادی آزادیوں کے تحفظ کا عہد کر رکھا ہے. یہ ہماری قوم کے بانیوں کی قابل فخر میراث ہے, جنہوں نے اس عہد پر امریکہ کی بنیاد رکھی تھی کہ امریکی عوام کو بعض ناقابل تنسیخ حقوق کی ضمانت دی جائے گی جو اعلان آزادی اور آئین میں درج ہیں. وزیر خارجہ پومپیو نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی لازمی طور پر اس بنیادی اصول پر قائم رہنی چاہیے. یہی وہ وابستگی ہے جس نے دنیا میں ہمیں آزادی کے ایک درخشاں ستارے کا درجہ دیا ہے. ہماری خارجہ پالیسی کی عمارت مضبوط ستونوں پر قائم ہے, ان مستحکم اصولوں پر جو ہمارے قیام کے وقت وضع کیے گئے تھے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ شو آپ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے سنتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے اور ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام ترتیب دیتے رہیں اور آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اب بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ آپ سے میری ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔